أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. سورة النساء جو تین مرحلوں میں تھی اور پہلے مرحلے میں 57 آیات میں 16 احکام تھے جو لوگ خود انجام دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی حاکم یا قوت تنفیذ کی ضرورت نہیں. 58 آیت سے وہ احکام اور مسائل شروع ہوئے جن کے نفاذ کے لیے لوگوں کو رائی اور حاکم کی ضرورت ہے. ایک بالادست قوت درکار ہے. وہ قوت حکومت وقتی ہوتی ہے جو احکام کے نفاذ میں رعایا کی مدد کرتی ہے. اور اس قسم کے کل تفصیلی 8 مسائل و احکام ہیں, انہی کا بیان چل رہا ہے کیونکہ یہ 75 آیات پر مشتمل ہے. اس زمن میں ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. استفتاء کہتے ہیں طلب فتوے کو, یعنی فتویٰ مانگنا, اور افتاء کہتے ہیں فتویٰ صادر کرنے کو. سائل پوچھنے والے کو کہتے ہیں مستفتی, اور فتویٰ دینے والے کو کہتے ہیں مفتی. فتویٰ حکم شرعی ہے. الفتویٰ هو الحکم الشرعی. جب تک شریعت کے مجازات موجود نہ ہوں فتوے کا اصدار نہیں ہو سکے گا. مفتی وہی مضبوط سمجھا جاتا ہے جو محتاط زیادہ ہو. فتوے کا کام خبر دینا ہے. شریعت کا سربستہ مسئلہ واضح کرنا ہے. مفتی کا کام منوانا نہیں ہے. منوانے کے لیے قضا ہوتی ہے. القاضی والملازم والمفتی والمخبر. مفتی کا معنی ہے بتانے والا اور قاضی کے معنی ہے منوانے والا. ہر مفتی قاضی نہیں ہے اور ہر قاضی تقریباً مفتی ہے. قضاء افتاء سے بڑھ کر عہدہ ہے. مفتی پابند ہے کہ اپنے مذہب اور فقہ کا فتویٰ لکھے, لیکن قضاء کے اندر قاضی پابند نہیں ہے کہ فقہ نفی سے فیصلہ کرے. اگر فریقین کے درمیان صلح کے لیے شافی فقہ درکار ہے یا مالکی اور حنبلی جزیہ مفید ہے تو قاضی اس پر قضا کر بیٹھے. قاضی کو اس وقت نقصان ہوگا جب وہ نص کے خلاف قضا کرے یا چاروں مذاہب کے متفق کے خلاف قضا کرے. تفصیلات کے لیے معین الحکام نامی کتاب مشہور ہے اور مولانا شمس الحق صاحب افغانی، انہوں نے معین القضات والمفتیین، جب ریاست ہائے قلات کے اندر وہ وزیر معارف تھے اور وہاں کے اسلامی نظام کے قاضی القضات تھے، اس وقت انہوں نے چیدہ چیدہ احکام القرآن جساس سے، احکام القرآن ابن العربی سے، احکام القرآن ابن دقیق العید سے، احکام القرآن آمیدی سے، احکام القرآن تحاوی سے، احکام القرآن دمیری سے، ایک خلاصہ احکام لکھائے، اس کا نام ہے معین القضات والمفتیین. اگر متخصصین اسے یاد کر لے تو بہتر ہے. کراچی کے بعد مکتبات نے اسے شائع کر لیا. اس کتاب کا نام ہے معین القضات والمفتیین، یعنی قاضی اور مفتی کی مددگار کتاب. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ فتوے مانتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں فتوی ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کا معاملہ درپردہ ہوتا ہے، خواتین کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، مرد ان سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے مدرسۃ النساء اور مدرسۃ البنات کے نظام زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں ہمارا پہنچنا نہیں ہے، خالی اطلاعات پر فیصلے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی خواتین تباہ نحیف ہے اور ان کے ساتھ قدر رعایت بھی ہے، بچوں والی ہوتی ہے، گھروں والی ہوتی ہے، انہیں آنے میں دیر سویر ہوتی ہے. بعض مدرسوں نے ان کے لیے ایک خاص قسم کا لباس متعین کیا ہے، مجھے اس پر دو اشکال ہیں. ایک اشکال یہ کہ خاص لباس تو بنون کا نہیں ہے، تو بنات کو کیوں پابند کیا گیا ہے، جبکہ وہ ہن اضعف بنیانا. اور ثانیاً یہ کہ خواتین کے لیے رنگین لباس زیبا ہے اور ان مدرسوں نے ان کو سفید لباس کا کہا ہے، جو اس عاجز اور نابکارہ کے نزدیک غلط ہے. بس کوئی ایسا لباس نہ پہنے جو زرق برق ہو اور دلہن بنی ہوئی ہو، یا ایسی بوتنی اور بلا بنی ہوئی ہو. اس قسم کے لباس جو نامناسب ہو اس سے بچے، باقی خواتین کے ساتھ اتنی چو چو نہ کی جائے. اور خواتین کے نظام کا ہمارے پاس سلف میں کوئی نمونہ بھی نہیں، کیونکہ گزشتہ ادوار میں عورتوں کے مدرسے نہیں تھے. یہ دقت بھی سہنے پڑی گی. اور یہ فتوے مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، عورت بھی مفتی بن سکتی ہے، بہترین طریقے سے فقہ سمجھے، فتاوی شام مقرر دے کے خلاصۃ الفتاوی تقریباً یاد کر لے، حلبی کبیر شرح منیا و تحتاوی علی المراکی ہر وقت دیکھتی رہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم، کفایت المفتی مولانا مفتی کفایت اللہ کی، جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع کی، اکثر مطالعے میں رکھے. بہت بہترین قسم کی مفتی بن جائے گی. مفتیوں کی اصلاح کے لیے چار کتابیں مبسوط شمس الائمہ سرخسی کی، بدائع الصنائع ابو بکر کاسانی کی، فتح القدیر ابن الحمام کی، البحر الرائق ابن نجیم کی، ان چار کتابوں کے مطالعے سے مفتیوں کی اصلاحات ہوگی، اور رسائل ابن عابدین اور رسائل ذہنیہ. اس وقت اردو فتاوی میں تین کتابیں محتاط سمجھی جاتی ہے. اول فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم دو زخیم جلدوں میں، جو 12 جلدوں میں بعد میں آیا ہے اس میں کمزوری. دوسری مفتی کفایت اللہ کی کفایت المفتی، اور تیسری مفتی محمد شفیع کی جواہر الفقہ. فقیہ الامہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا فتاوی 17 جلدوں میں ہمارے محسن بھائی ریاض درانی کی کاوشوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور بلوچستان سے مفتی روزی خان نے اس کے ایک جلد پر کچھ تحقیق آزمائی بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ان کے بہت سارے مقامات مقرر ملاحظہ کے. ہندوستان سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی تھے، مفتی محمود الحسن گنگوئی. فتاوی محمودیہ کے نام سے ان کا ایک فتاوی شائع ہے، جامعہ فاروقیہ کی طرف سے اس پر بڑی تحقیق کی گئی، 20 زخیم جلدوں میں شائع ہے. لیکن اس عاجز اور فقیر نے اس کے جتنے مقامات دیکھے ہیں تعجب اور تحیر ہوا ہے. اس لیے یہ فتاوی اگرچہ زخیم ہے اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، لیکن اس کے اکثر مقامات محل نظر ہیں. یہی حال اکثر الفتاوی کا ہے اور زبدۃ الفقہ کا ہے. ہمارے زمانے میں احسن الفتاوی پر فتویٰ دینا جرم سمجھا جاتا تھا. اس وقت مفتی صاحب مرحوم اور ان کی تحقیقات علماء کی نظر میں قدرے محل نظر تھی. بہرحال وہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے 10 جلدوں میں، اور چند مواضع جہاں ان کی علیحدہ ایک رائے ہے اکثر فقہی اقوال ہیں. دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک سے فتاوی حقانیہ کے نام سے ایک فتاوی شائع ہوا ہے. اس میں بہت سارے مفتیان جمع ہیں، مفتی محمد یوسف صاحب بنیری جو بعد میں مودودیوں کے ہاں رہا سہا مرا، تفقہ میں بے مثال تھے، انہوں نے بھی وہاں فتاوی لکھے. مفتی محمد فرید صاحب مرحوم کے بھی فتاوی تھے. اکوڑا خٹک کے قاضی انوار الدین مرحوم بھی مدعی تھے کہ اس کے بیشتر فتاوی میرے لکھے ہوئے ہیں. اور دارالعلوم حقانیہ کے اہل انتظام نے کہا کہ سب سے بڑے مفتی مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک تھے، اور یہ ان کے نگرانی میں لکھوائے گئے. اور اس کے اوپر چونکہ ترتیب مولوی مختار اللہ نے قائم کی ہے تو آج کل وہ اس کا فتاوی کہلاتا ہے. ببی عقل و دانش بباید گریز. زخامت میں تین چھ زخیم جلدے ہیں لیکن فتاوی میں علاقائی لحاظ زیادہ ہے, فقہی لحاظ کم ہے. اور بعض سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. میں نے جو اظہار رائے کیا ہے والحق میں شائع ہے اس میں میں نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی, اس لیے میری اس تحریر کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کو الحق میں یعنی فتاوی حقانیہ کے ساتھ شائع نہیں کیا گیا. ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں اظہار حق تھا, اور دوسرا یہ کہ کولاڑے کا دستہ ہمارے گاؤں کا تھا. ایک درخت کٹ رہا تھا نا اور رو رہا تھا, تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ کولاڑے کے اندر جو دستہ ہے یہ میری ٹہنی کا بنا ہوا. تاہم ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی عزیزم مولوی مختار اللہ صاحب کو اور فقہی صلاحیت عطا فرمائے اور دارالعلوم حقانیہ کا عذر و مجبوری ان پر اعتماد ہے, ان کے لیے بہترین صورت تھی کہ مفتی غلام الرحمان کو مجبور کر کے افتاء کے لیے لے آئے تھے. بظاہر دارالعلوم کے طول اور عرض میں کوئی مفتی نہیں, خود مفتی محمد فرید مرحوم کے زمانے میں بعض فتاوی شائع ہوئے تھے. میں نے استاد محترم مفتی ولی حسن کو دکھائے تھے تو حضرت نے کہا کہ وہاں کے فتاوی اس طرح ہی ہوتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب کے اس طرح کے جزیات کا ذکر میں نے صوبہ سرحد کے فقیہ اور محقق جامع المعقول والمنقول مولانا حمداللہ سے کیا, کیونکہ مولانا حمداللہ صاحب اور مفتی فرید کے والد کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس طرح فتوی دے رہا ہے, اور میں نے منع بھی کیا لیکن منع نہیں ہوتا. انہیں تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے نفس رجوع کے لیے کہہ دیتے تھے. اس پر میری اور ان کے خط و کتابت ہوئی ہے جو مناسب وقت پر الحسن میں شائع ہو جائیں گے. ایک دن میں گیا, وہ بہت بیمار تھے, تو میں نے معذرت کی اور میں نے معافی مانگی کہ آپ بزرگ ہیں اور ہم تو آپ کے سامنے ایک طالب علم کے درجے کے ہیں, لیکن چونکہ پوری امت متفق ہے کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ ملنا جائز نہیں ہے اور آپ اس میں تسامح فرماتے تھے, اس لیے مجھے آپ کو لکھنا پڑا, آپ مجھے معاف فرمائیں. تو مفتی فرید صاحب نے مجھے کہا کہ فتویٰ تو آپ کا صحیح ہے تو آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بہت اللہ والے نیک صالح بزرگ فتح وسطہ صحیح وسلم افیر ہوا تھا. خود جانتے تھے کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے نہ ملنا اور حلال شریعہ کا لازم ہونا یہ اصل ہے. فرمایا فتح وسطہ صحیح تھا سشت معافی واڑ میں بیام کے شستہ صبح بارگاہ کے سفر کرا گئی ہو تو مشر ڈیر زیادہ اسی طرح تبلیغی جماعت کو وہ بدعت کہہ دے دے بدعت حسنہ غریب رٹنگ کر. میں نے برادر مکرم زعیم ملت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو لکھا تھا اس پر, تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مولانا مفتی محمود صاحب نے خود اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی. اور تین طلاق کے مسئلے میں جب میری اور ان کے خط و کتابت ہونے لگی تو انہوں نے حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب کو کہا, میں ماں ہوں مولانا ظہیر علی خان صاحب نخلاص کا واپس شو ہے, حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے اور آپ کیا کہتے ہیں. کہا میں تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے جدید نکاح کے ساتھ ملاپ کا قائل ہوں اور وہ سختی سے منع کرتے ہوئے اس پر میرے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اور عجیب عجیب خطوط لے کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ مولانا نصیر الدین صاحب اور غشتوی ہمارے استاذ کی رائے تھی. تو حضرت نے کہا کہ نہیں, دارالعلوم میں کسی کی رائے نہ شائع کرو, جمہور امت اس پر متفق ہے کہ تین طلاق تین ہے اور بغیر حلال شریعہ کے دوبارہ ملاپ اور رجوع اور جدید نکاح جائز نہیں ہے. استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا عبدالحنان نے بلفظی ہی مجھے وہ گھر کے آدمی نے سنایا کہ مولانا عبدالحق صاحب نے ان کو منع کیا کہ نہیں اس طرح نہ لے کے آپ, اور میرے متعلق کہا کہ ان کو شکریہ اور تصویب کا خط لکھو کہ ان کا موقف ٹھیک ہے اور ہم بھی آئندہ دارالعلوم کی طرف سے احتیاط کریں گے اور تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے کبھی بھی دوسری بات نہیں کریں گے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. البتہ وفات سے چند سال پہلے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب ہی نے مجھے خبر دی کہ اب وہ انکار کرنے لگے اور کہتے ہیں میں نے نہیں کہا ہے اور یہ میرے اوپر تہمت ہے. والحقیقت والعلم عند اللہ. اسی طرح وہاں سے بعض فتوے ہی بھی نکلتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سادات کے لیے بازروئے مجبوری زکوٰۃ لینا جائز ہے, تو اس پر بھی بڑی کتابوں میں وضاحت ہے کہ اس پر فتویٰ نہ دیا جائے, فتویٰ عدم جواز کا ہے. اس پر بھی میں حضرت مفتی فرید صاحب کی تحریرات پر بہت ہی متعجب رہتا تھا اور تمام دارالافتاؤں سے میں نے استفتے کیے, سب نے لکھا ہے کہ موجودہ دور میں بھی سخت مجبوری کی وجہ سے بھی سادات کو زکات دینا لینا جائز نہیں ہے. خدا کا کرنا تھا کہ اس دوران ہی فقیہ الامہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی تفسیر شائع ہو گئی اور انہوں نے اس مسئلے میں بڑے سخت دلائل قائم کیے اور یہاں تک لکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی بھی رائے تھی لیکن یہ کمزور رائے, اور حضرت شاہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے, البتہ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ سادات نہیں ہے, عجم میں سادات نہیں ہے, چونکہ سادات ہونا یقین نہیں ہے اس واسطے زکوٰۃ دینا جائے. تو یہ تحریر میں نے کھوڑا کھٹک بھیجی اور وہاں کے ایک فتوے کا تعاقب میں نے الحسن میں کیا ہے, ذہین ذکی طالب غور سے اسے پڑھے. بعد میں ہماری مستقل اس پر ایک تصنیف آ گئی, غالباً اس کا نام ہے احسن القربات فی عدم جواز زکوٰۃ الی السادات. اور یہ ایک قسط کے طور پر ماہنامہ الاحسن کی جگہ شائع ہے. اس میں موجودہ دور میں سب سے عظیم کام حضرت الشیخ والمرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے کی ہے، کیونکہ امام طحاوی کی ایک عبارت پر اختلاف ہے، اور قائلین کہتے ہیں کہ امام طحاوی مختصر طحاوی میں، ابو عصمہ کی ایک روایت کی وجہ سے سادات کو زکات دینے کے قائل ہے، اس کو محقق الاثر نے نشانہ بنایا اور صاف انکار کیا کہ یہ امام طحاوی پر تہمت ہے. انہوں نے نہ شرح المعانی میں اور نہ مختصر میں جواز کا قول کیا ہے، بلکہ وہ تو نوافل صدقات کو سادات کو دینا بھی ناجائز کہتے ہیں کہ اوساخ ہے، میل کو چہرے. محقق الاثر کی اس کتاب کا نام ہے الحاوی فی حل عبارات الطحاوی، الحاوی فی حل عبارات الطحاوی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں. حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن کے دور میں جامعہ کے بہت سارے فتاوا میں نے روک لیے اور حضرت کو دکھا کے اور عرض کر کے دوسرا فتویٰ شائع ہو جاتا. ہمارے ہاں اس زمانے میں لوڈ سپیکر چلتا تھا، ذرا زیادہ چلتا ہوگا، مؤذن صاحب بھی نئے نئے تازہ تازہ جوش خون میں تھے اور قسم قسم کی کیسٹیں لگاتے تھے، اور پڑوس میں ہمارے بزرگ عارف پلہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب شفاء اللہ شفان عاجلا، اللہ تعالیٰ ان کو کامل و اکمل صحت نصیب فرمائے، انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب سے اور دار العلوم کراچی سے اور فاروقیہ سے بھی شاید لیا ہوا، وہاں کوئی ایسا افلاطون مفتی کبھی ہوتا نہیں. اور سب سے عجیب بات یہ کہ بنوری ٹون سے ایک فتویٰ لے لیا اور اس میں لکھا تھا کہ اوپر کا لاؤڈ سپیکر چلنا ناجائز ہے، چار یا پانچ فتاوا تھے. وہ جب شائع ہوا تو میں نے فوراً ایک صفحہ نکالا اور اس میں میں نے لکھا کہ خناس کے وسوسوں سے بچیے. بس جس نے مجھ سے کہا ایک فتویٰ ہے، میں نے کہا یہ پڑھا، جس سے آپ کو اس دن بینکاری کے بارے میں ایک تحریر دی، اس طرح ایک صفحہ نکالا. اور چند دن بعد میں حضرت اقدس حضور استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کی خدمت میں گیا، میں نے کہا ایک تحریر شائع ہوئی ہے اور اس میں مسجد کے اندرونی اور بیرونی لاؤڈ سپیکر کا فرق کیا گیا ہے. مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کیا خیال ہے، غلط ہے؟ میں نے کہا 100% غلط ہے، بالکل فقہ اور فتوے کا خون کیا گیا ہے. تو کہا میں نہیں لکھ رہا تھا، مولوی عبد القادر نے مفتی احمد رحمان کے بھانجے نے مجبور کیا، یہ وہ، مجھے پتا تھا کہ آپ کے خلاف لیا جا رہا ہے اور آپ آئیں گے. دیکھو اگر ہمایوں کا ہی ہو تو پیغام مسرت کا وہ نسخہ لے آئے جس پر مفتی ولی حسن صاحب کی تقریض لگی، اصلاً وہ تقریض پڑھ کر سنانی. کسی کے پاس بھی وہ پیغام مسرت کا نسخہ ہو اور جس میں وہ صفحہ حضرت الاستاذ کا لگا ہے. مجھے کہا کہ وہ رد کر لے اس کا، میں نے کہا آپ کا فتویٰ ہے، کہ میرے حکم سے اس کا بھی کر لے. میں نے کہا بدمزگی نہ ہو جائے، کہا میں خوش ہوں گا. ٹھیک، میں نے اس کا مکمل رد لکھا. اتفاق سے عمرے کا سفر پیش آیا، حضرت صاحب کی جگہ دور تھی مکہ میں، ہمارا ہوٹل بالکل قریب تھا، عصر سے مغرب کے درمیان 3-4 گھنٹے ہوتے. میں نے کہا چلے آرام کرے، میں کمرے میں لے گیا، وہاں بہت موڈ میں تھے، میں سرور دبا رہا تھا. کیا ہوا آپ کے فتوے کا جواب تو لکھ. میں نے کہا تیار ہے. کہا لایا ہو؟ میں نے جی لایا ہوں. اچھا سنو. میں بیٹھ گیا سنانے، سناتے سناتے حضرت زارو خطاب رونے لگتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دور تک کامل نظر عطا کی، ماشاء اللہ. جگہ جگہ خوش ہوتے تھے، کہتے ہیں موجودہ زمانے میں آپ کی طرح مفتی کوئی نہیں ہوگا. کہ جلال سے اور جذبے سے خالی اعتدال فقہ کا شیرین منہج آپ نے زندہ کیا ہے. جب تحریر مکمل ہو گئی تو خود ہی قلم جیب سے نکالا، مجھے کہا لاؤ کوئی صفحہ یہی لکھ لیتا ہوں. حضرت نے اس وقت جو لکھا ہے وہ شاید جب وہ شائع ہوا تو ہمارے دوستوں کی طرف سے جو شائع تھا اس کا نام تھا لاؤڈ سپیکر کے آواز سے اور اس کی تباہی سے بچیے، مساجد کے ائمہ اور انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ. میں نے اور چند لکھنے والے ان میں استاد محترم مفتی ولی حسن اور مفتی رشید احمد صاحب، مولانا تقی صاحب مدظلو، میں نے کتاب کا نام رکھا پیغام مسر. اور انہوں نے چند لکھنے والے لکھے تھے، میں نے لکھا اکابر اور اکابر فقہا کی تحقیقات کی روشنی میں امام الاثر مولانا انور شاہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ، آخر میں مفتی ولی حسن صاحب کا بھی نام دیا. یہ حضرت الاستاد مفتی ولی حسن نے مکہ مکرمہ میں جو لکھا بلفظ ہی ان کے خط میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام لکھا ہے کہ محتمم جامعہ عربیہ سنڈوم گلشن اقبال کراچی کا تحریر فرمودہ رسالہ پیغام مسرت، جس میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت فرمائی. مکہ مکرمہ کے قیام میں عصر کی نماز کے بعد دیکھا، ماشاء اللہ رسالہ خوب ہے اور حدیث اور فقہ کے ادلے سے مزین ہے. اللہ تعالیٰ اس رسالے کو نافع بنائے اور طالبان حق کو اسے روشنی عطا فرمائے. ولی حسن 11 رمضان 1408 مکہ مکرمہ. میں نے اس پر جو انتساب کیا ہے، یہ فقیر اس مختصر رسالے کی نسبت حکیم الامت مولانا اشرف علی کی طرف کرتے ہوئے سعادت حاصل کرتا ہے، جو شریعت و طریقت کے جامع اور امت محمدیہ کے ان قابل قدر ہستیوں میں سے تھے، ان کے علمی اور عملی کارناموں پر امت مرحومہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے، اور جن کے ساتھ حسن عقیدت کی برکت سے ہم جیسے ناکاروں کو اولیاء اللہ اور اولیاء دنیا میں فرق کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا. یہ پیغام میں سرد ہے. ایک تحریر بعض مدرسوں کی طرف سے شائع ہوئی اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ عید کی نماز کے بعد دعا سنت ہے اور خطبے کے بعد دعا نہ مانگی جائے. ہمیں یہ تحریر خلاف شرع معلوم ہوئی اور ہم نے اس کا جواب لکھا، اور ہم نے ثابت کیا کہ حسب سابق جیسے کہ دستور چلا آیا ہے کہ نماز عید کے بعد پہلے خطبہ ہے اور خطبے سے فارغ ہو کر دعا مانگی جاتی ہے. میں نے جب یہ لکھا لدھیانوی صاحب کو دکھایا تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ ایک مشکل مارکہ آسانی سے سر کر گئے. اور اس پر اپنی تحریر لکھی وہ بھی سناتا ہوں. اور مفتی ولی احسن صاحب سے مجھے کہا مفتی صاحب سے لکھواؤ نا کچھ, میں حضرت کی خدمت میں لے گیا. حضرت نے کہا میری بھی یہی رائے, اور حضرت بن نوری نے بھی جب بھی عید پڑھائی خطبے کے بعد دعا مانگی, نماز کے بعد کبھی بھی نہیں مانگی. اس پر مفتی ولی احسن لکھتے ہیں, مکرم و محترم مولانا مفتی ضروری صاحب کی تحریر پڑھی بعد خطبہ دعا مانگنا, حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کی تحقیق انیق کے مطابق زیادہ بہتر ہے. کفایت المفتی جلد 3 صفحہ 252. حضرت محدث الاثر مولانا یوسف بن نوری نے تقریباً 15 سال پہلے اس راقم کی موجودگی میں نماز عید پڑھائی اور خطبہ عید کے بعد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر دعا تو ثابت نہیں, البتہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور ایسے موقعوں پر اقرب الاجابہ ہے, اس لیے دعا کر لیں. اور پھر خطبے کے بعد ہی مختصر جامع دعا فرمائی اور حاضرین کو عید مبارکباد دی. ولی حسن ٹوم کی مفتی اعظم الرئیس المفتی جامع اسلامیہ بنوری ٹوم. یہ میرے فتوے پر یہ تحریر مولانا لدھیانوی کی ماہنامہ البلاغ کراچی بابت رمضان المبارک 1403 ہجری میں مولانا عبدالرؤف صاحب سکھروی متزلو کا ایک تحقیقی مقالہ بعنوان منقرادی عید چھایا ہوا, جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نماز عید کے بعد اور خطبے سے پہلے ہی اجتماعی دعا سنت و مستحب ہے, چونکہ قواعد شریعہ اور حقائق اس کے خلاف ہیں. اس لیے آئندہ صفحات میں ہم اکابر محققین کی تصریحات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے. محققین کی تصریح کے مطابق عیدین کی نمازیں اچانک وہ تحقیق شروع ہوئی. یہ لدھیانوی صاحب کے چند سطر ہیں اس میں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور یہ فتوے مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ, آپ فرمائیے اللہ فتوے دیتا ہے تمہیں, اللہ بھی مفتی ہے, فتوہ دے رہے تو مفتی ہو گئے, سب سے بڑے اور مفتی تو رب العزت ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور طبقہ بطبقہ اللہ نے دین کے تحفظ کے لیے مفتی پیدا کی ہے. بنوری ٹاؤن میں ایک بنگالی مفتی تھا, وہ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر مجھ سے پوچھتا ہے آپ کب سے مفتی بنے؟ میں نے کہا جب سے تجھ جیسے نالائق اس مرکزی جگہ میں بیٹھ کر فرسودہ اور غلط فتوے لکھنے لگا, مجھ عاجز اور فقیر کو آپ کے جواب کے لیے قلم اٹھانا پڑا, اس وقت بھی آپ کا رد لے کے آئے. چلو اندر. میں اندر لے آیا, مفتی ولی حسن نے میری تحریر پر اسی وقت دستخط کیا, کہ یہ درست, وہ بھی اس کتاب میں موجود. الحمدللہ ہم نے اس باب میں اتنے فتوحات کیے کہ ایک کتاب الفتح شائع ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے اپنی تعریف ہے. تعریف تو رب العزت کو زیبا ہے جو واقعی حمد و ثنا کا لائق ہے. ہم یقیناً عاجز مسکین طالب علم کے درجے کے ایک فقیر ہے, مگر استادوں کا اور اپنے بزرگوں کا دامن پکڑا ہے. رات کو میں ایک مسئلے میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب عقیدت الاسلام دیکھنے لگا. ایک جگہ سے بہت اعلی چپی ہے, لیکن افسوس کے صفحہ 6 اور 7 سے غلطی شروع ہو گئی, کچھ اور چیزیں آنے لگی. مجھے عقیدت الاسلام اس طرح یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. میں تھکا تھکایا 1:30 بجے اٹھا اور اپنے کتب خانے کو دیکھنے لگا. اہل خانہ بھی ساتھ تھے, وہ بھی مدد کر رہے تھے, بہت بڑا کتب خانہ ہے گھر میں. دیکھنے کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ یہاں نہیں ہے. میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں جب بنوری ٹاؤن داخل ہوا میں نے پہلے دن جو کتاب خریدی وہ عقیدت الاسلام ہے اور وہ سب سے اچھا نسخہ ہے ڈابیل کا چھپا ہے, حضرت بنوری نے چھپوایا ہے اور اس میں میرے مرحوم بھائی الہ اکبر خان کا خط رکھا ہوا ہے. کیا ہی کمال ہوگا رمضان کی برکت کہ مجھے وہ مل جائے. بظاہر تو کتاب نہیں ملی, میں اپنے کمرے میں آیا, کمرے میں بھی چاروں طرف کتابیں. میں نے ایک مرتبہ اس پر نظر ڈالی, تمام بتیاں کھولی, ایک کتاب پیچھے سے نعرے لگا رہی تھی. میں جلدی اٹھا اور لاٹھی سے اس کو ایسا قریب کیا, جب قریب ہوئی تو میں نے پکڑا اور دیکھا تو عقیدت الاسلام وہی تھی اور اس میں مرحوم بھائی کا خط بھی پڑا ہوا تھا. میری رات جو ہے وہ جنت الفردوس کی گزری الحمدللہ پوری رات. اور اسی طرح جیسے میں نے اس میں محسوس کیا کہ قصوری صاحب نے جو نسخہ شائع کیا ہے زیادتی کی ہے, خیانت ہو گئی, نسخے میں تبدیلی آ گئی ہے. میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, جو ہمارے فضلاء ہیں مستعد طلباء ہیں, کہ وہ عقیدت الاسلام کو بہت اچھی طرح پڑھے. سال میں اور دو سال میں نہیں, دس سال میں مطالعہ کرے مگر حفظ کر لے اسے. اسلام کے پورے علوم 1400 سال کے جس میدان سے متعلق ہے وہ آپ کے مٹھی میں آ جائے. بہت اچھی اور بہت زیادہ آسانی سے کام ہو جائے. آپ فرمائیے اللہ تمہیں فتوے دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں, فتوہ تو دینا پڑے گا. وما یتلا علیکم فی الکتاب, اور وہ جو پڑھ جاتا ہے تم پر قرآن میں, فی یتام النساء اللاتی, ان یتیم عورتوں کے بارے میں, لا تؤتونہن ما کتب لہن, کہ تم نہیں دینا چاہتے ان کو ان کا مہر, وترغبون ان تنکحوہن, اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو, یتیم لڑکیوں سے نکاح اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں, باپ تو مر چکا ہے اور کم سے کم پہ کام ہو جائے گا, تو ایسا نہیں کرو. نکاح میں حق کے مہر ادا کرو اور محبت کو بنیاد بناؤ. والمستضعفین من الولدان, اور وہ جو ناتوان بچے یتیم بچے ان کے بھی حق پورا دو. وان تقوموا للیتاما بالقسط, اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے میں. وما تفعلوا من خیر, اور جو تم بھلائی کا کام کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, پس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے خاوند سے کہ بے توجہ ہی کرے گا یا منہ موڑے گا. خاتون کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ خاوند توجہ نہ دے یا منہ موڑے. بعض خاوند عجیب ہوتے ہیں, شادی کے بعد ماں کے پیارے بیٹے بن جاتے ہیں. ایک نے مجھے کہا میں آج کل امی کے ساتھ سوتا ہوں. میں نے کہا کیوں, بیوی کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ امی کو لگائے گا کیا؟ کہ نہیں نہیں اللہ نہ کرے. میں نے کہا فقہا نے وضاحت کی کہ 10 سال سے زیادہ عمر کا لڑکا ماں کے ساتھ سوئے گا حرام گناہ ہوگا. 10 سال کے لڑکے کا انتشار ہوتا ہے, اگر وہ دکاندار کڑا ہو گیا اور اس دوران آپ ماں کے ساتھ لگ گئے, ذمہ دار کون ہوں گے؟ باولے کہیں گے, بے وقوف اور بےودہ انسان. اور مائیں کس قدر جادوگرنیاں ہیں کہ جب آپ کو اس کے ساتھ لیٹنے کا شوق تھا تو پرائی بیٹی کیوں لا رہی ہے؟ ظالم کہیں کی اس کو جلانے کے لیے. کان کول کے سنو کہ بالغ لڑکے کا اپنی ماں یا بالغ بہن کے ساتھ سونا حرام ناجائز ہے. اچھی طرح یاد رکھو یہ مسائل چھپائے گئے ہیں چور اینڈ کمپنی کی طرف سے. یہ صرف اور صرف پرائی بچی جو گھر آئی ہے بہو اس کو تکلیف دینے کے لیے. محبت کے تمام تر ابواب بیٹے اور بہو کے درمیان ماں باپ صرف دیکھتے رہے اور دعائیں دیتے رہے. اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں تھا تو اس کو بس تبلیغی جماعت میں لگائے رکھتے اور شادی نہ کراتے. اس کی چھ نمبروں سے گزارا کر لیتے. قرآن سے پوچھو اب کیا بات کر رہا ہے. اگر کوئی عورت دیکھتی ہے خوفزدہ ہے خاوند کی طرف سے کہ وہ نافرمان ہے یعنی بے توجہ ہے یا منہ موڑ رہا ہے. نشوز کا معنی مدارک میں ہے ساتھ سوتا نہیں. اور اعراض کا معنی کیا ہے؟ کلام نہ کرنا. دو وقت ہے بیوی کی محبت کے. ایک جب سونے کا وقت آئے تو میاں بیوی سو جائے. پختونوں کا زیادہ رواج نہیں ہے مخصوص وقت کے علاوہ, لیکن ان کے ہاں تو ڈبل بیڈ ہوتا ہے. بقاعدہ دکھاتے بھی ہے کہ یہ ڈبل بیڈ ہے, یعنی اس پر ہم دونوں جو ہے نا ترغڑوز. یہاں ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے شادی کی تھی تو مجھے سامان دکھانے کے لیے اندر لے گئے. ہمارے استاد مولانا عبدالحنان بھی تھے تو حضرت جب باہر نکلے مجھے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اندر آنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا ڈبل بیڈ پڑا ہوا. میں نے کہا یہ ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا کوئی میاں بیوی لیٹے ہوئے تو نہیں گئے؟ آؤ ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی شرفا پرہیز کرتے ہیں. اور اس کی دلیل حدیث میں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اگر رات کو خاوند بیوی کے پاس جائے اور اپنے پلنگ پر بلا لے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اکٹھے سوئے نہیں ہیں, اور وہ انکار کر لے تو صبح تک ملائک لعنت کرتے ہیں. بہرحال رواج کا فرق ہے. ان کی شادی ذرا زیادہ محبت کی ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں گھر آباد کرنے میں بہت ماہرین ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. میاں بیوی کی جتنی محبت ہو وہ مطلوب ہے. اللہ ہر جگہ میاں بیوی کو خوب محبت عطا فرمائے, اور ان کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں ان ماں باپ پر گرفت کرتا ہوں جو میاں بیوی کو بیٹے اور بہو کو ملنے نہیں دیتے. فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا, کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر کہ صلح کرے آپس میں, کوئی سی بھی صلح ہو. مثلا علماء دین نے لکھا ہے کہ خاتون بات چیت کم کرے, زیادہ باتوں سے عزت مند خاون معزز دانشور دل شکنی محسوس کرتا ہے. عورتوں کی عادت ہے وہ باتیں کرتی ہے کڑتائی, پختوں کے لیے تکڑتائی ہوئی کڑتائی مڑ دیتا ہوئی چڑی کڑو 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 ہر وقت ہے یہ تکڑتائی ہوئی. اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر عورت ہر وقت میری کچیلی رہتی ہے بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے پوڑ ہے تو خاون کو تکلیف ہو سکتی ہے. صاف ستھرے دلہے دلائے بالکل دلہن بن کے رہے. خاون کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو. خاون بھی ان کے ماں باپ کی برائی نہ کرے اور اپنے ماں باپ کی بھی زیادہ منقبت بسط نہ کہے کہ میرے قبلے و کعبے آپ میری زندگی کی رفیقہ ہے, میرے خاطر ان کو برداشت کر دیں. اور ماں باپ کو کہے کہ یہ تو آپ لوگ لے کے آئے ہیں, اب اس کو میرے ساتھ رہنے دیں, گھر بسنے دیں اور بیٹی سمجھ کر محبت کریں. لڑکا صرف گونگڑا نہ بنے کہ جی میری امی ہے جو چاہے. میری امی ہے تیری امی ہے, اس کی امی نہیں ہے. اس کی شادی تجھ سے ہوئی, تیری ماں سے نہیں ہوئی کہ تو ماں کی حکمرانی اس کو منوا رہا ہے. غلط بات ہے. ماں اور باپ لڑکے کے, لڑکی کو بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے گلاس میں پانی دو. اتنا کہنے کا بھی شرن حق نہیں ہے کہ آپ روٹی زالن لگا لیں. مسئلے سن لو پھر جو تم جہاں چاہو تباہ ہو جاؤ. مسئلہ یہی ہوگا مشرق اور مغرب جہاں جائیں گے فقہ نہیں تبدیل کر سکتے ہو. اور وہ الحمدللہ اپنے سامنے محضر ہے آئینے کی طرح. ہاں تواضع اور احسان کا باب وسیع ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم. بیوی خاون کے ماں باپ بہن بھائیوں کو اپنے جانے خاون کے خاطر. اور استاد عزیز دوستر گد پارا ز خوش آمند دا تمام جہان کا ہوا. اور لڑکا لڑکی کے ماں باپ کی عزت اور تعظیم کرے تاکہ ان کی بیٹی کو آرام ہو, سکھ ہو, خوشی ہو. رشتہ ہوا ہے, دشمنی تو نہیں ہوئی. رشتے سے تو محبت پھوٹنا چاہیے. حقوق علیحدہ چیز ہے اور احسان علیحدہ چیز ہے. حقوق نافذ کرنا مشکل کام ہے اور احسان نافذ کرنا آسان ہے. احسان میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ دیوار بن رہی ہے, سارے طالب علم آج درس چھوڑ دے اور اس میں بلاک لگائے آپ کا سر آنکھوں پر. ہمارے استاد کا حکم ہے, یہ احسان ہے. حق کوئی نہیں. قرآن شریف پڑھنے آئے, کام کاج کرنے نہیں آئے. غلط بات. مدرسے کے نظم و ضبط میں بھی محتمیمین احسانات اور روابط سے کام لیں. کسی استاذ کو چار کی جگہ چھ سبق بھی دے سکتے ہیں. جنہیں نقصان ہو رہا ہے طالب علموں کا, اس وقت کوئی ملے گا نہیں, آپ مہربانی کر لیں. ٹھیک ہے جی, استاد شروع ہو گئے. آپ کہیں جی آپ چونکہ یہاں مدرس سے تنخواہ لے رہے, آپ کو اب وہ کہے گا میں تنخواہ پہلے سے لے رہا ہوں, چار سبق بہت ہیں, میں پانچواں نہیں پڑھا سکتا ہوں. پانچواں پڑھائیں گے تو اسی حساب سے تنخواہ مقرر کریں. تو نظام ضابطہ نافذ کرنا مشکل کام ہے, لیکن معلوم تو ہونا چاہیے. محتمم کو پتا ہو کہ مدرس کا یہ کام نہیں ہے, مدرس کو پتا ہو کہ ہمارا یہ حق نہیں ہے, یہ ہمارے محتمم صاحب کے احسانات ہیں, تاکہ دونوں کے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہو. 35 سال احسن العلوم کو ہو گئے, آج تک کسی استاد سے ایک لمحے کے لیے تو میں نہیں ہوئی. مجھ جیسے آدمی تمام اساتذہ اکثر کہتے ہیں ہم مدرسین نہیں معتقدین ہیں. الحمدللہ ہمارے جامعہ کے اساتذہ نور کے مینار ہیں, عزت و شرف کے علماء ہیں, ہمارے فخر و مفخر ہیں. احسن العلوم ان دیوار و چھتوں کا نام نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. اساتذہ قابل, مخلص, متقی, پارسا, درد اور فکر رکھنے والے علماء, ایک سے ایک چھوٹے اور بڑے سب لال و جواہر ہیں. خدا ان کی عمر, صحت, آل و اولاد میں برکات دے. تو میاں بیوی باہم محبت سے رہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سودا بی بی بہت بوڑھی ہو گئی تھی, اس کی عمر زیادہ تھی. حضرت نے چاہا کہ اس کو فارغ کروں کیونکہ یہ حقوق بجا نہیں لے سکتی. تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, قیامت کے دن آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں اور میں اپنی نوبت اور حقوق عائشہ کو دیتی ہوں. تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہی. والصلح خیر, صلح میں بھلا ہے. واحضرت الانفس الشح, اور ڈالا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں لالچ, لوگوں کی طبیعتوں میں لالچ ہے. کسی سے کام لے رہے تو ایک لفافہ بنا لے, پانچ دس ہزار کا کوئی مشکل کام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بیوی بہت پریشان ہے تو ایک دس ہزار بیس ہزار علیحدہ کہ مجھ سے کچھ زیادتی ہوئی ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ اپنے لیے بہترین جوڑا منگوا لیں, جس طرح چاہے صرف کر لیں. بیوی بڑی مالدار ہے, وہ خاون کو کہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ میری طرف سے ہو جائے. اوہ در الانفس الشح, یہاں ایک بزرگ استاد سے انتقال کر گئے, وہ ہمارے استادوں کے درجے کے تھے, میں لے کے آیا تھا ان کو. تو وہ کبھی کبھی خفا ہوتے تھے تو چھوٹے استاد ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے کہ آج میٹنگ کرتے ہیں. مجھے پتہ چل جاتا تھا وہ یہ خربوزے کے بہت قدردان تھے, گرما گرما یا سردا, اور اس کو زردہ کہتے تھے. زردہ ماں بھی تعلیم تو لے کر شیتنی دودھری گھر میں رہنا, دو تین گھر میں منگوا کے ان کے گھر بھیجتے تھے, نہیں دیدی گھر تھا. تو مجھے وہ کہتے تھے فضل میں ڈیر سوف اور اداشو ہے, فضل میں دل میں بہت کچھ تھا لیکن راضی ہو چکا ہوں. وصلح خیر واحضرت الانفس الشح, انسان کمزور ہے, ذرا سا اس کا لحاظ کرے, تھوڑا سا خیال کرے, خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی حق تلفی نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرنا تاکہ سہولت ہو جائے. آپ ریل میں جا رہے ہیں, سیٹ نہیں مل رہی, کلی کو تھوڑے سے پیسے بڑھا لے, دیکھو کیسے نکالتا ہے. برت نہیں مل رہی ہے, پچاس کے دو سو کر لے, اسی وقت نکل آئے. واحضرت الانفس الشح, بڈول ٹاؤن سے آ رہا تھا یہاں گلشن کے لیے, بہت ضروری کام تھا اور جلدی آنا تھا, مہمان پہنچ چکے تھے. ایک ٹیکسی والا کھڑا تھا, پختون تھا, نصرت خیل تھا کوئی, اور میں نے کہا گلشن چلے ہوئے موڈ نہیں ہو رہا ہے, میں نے کہا موڈ بنا دوں گا. کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا گلشن آنے جانے کا کتنا ہے؟ پچاس روپے. اس وقت میں نے کہا سو دے دوں گا. اچھا بیٹھے استاد جی, بیٹھے بیٹھے بیٹھے, موڈ بن گیا. کام مجھے تھا نا, وہ ممکن ہے کسی اور کے انتظار میں. جب ایک آدمی کو استعمال کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ اس کا دل خوش کر لیں. اوہ در تل انفس الشح, کوئٹہ میں ایک کتاب تھی بحر العلوم شرح مثنوی, ایک عالم دین کے گھر, وہ سودائی استاد تھا. اے کتاب لرم ہو ملاقات نہ کو مسا ہمارا خدا تو لاسو جان سے جوڑا ہوں. میں نے سمجھ گیا کہ یہ سودائی, وہاں ہمارے بھائی ہاشم اللہ اسے صحت دے, انہوں نے مجھے کہا چلے گاڑی میں بیٹھے گھر چلتے. کوئٹہ سے سو ڈیڑھ سو میل دور ان کا گھر تھا, وہاں چلے گئے. چیش کرا لے کتاب کو نہ کھائے, ہم نے کہا پختون آدمی ہو آپ کے گھر آئے چائے تو پلاؤ. ہاں ٹھیک ہے چائے پی سکتے ہیں. جب چائے بنانے لگا تو ہمارے آشم بھائی نے ایک لفافہ اس کی جیب میں اتارا, یہ آپ کے گھر کا اور بچوں کا خرچہ ہے. وہاں یہ پچھڑا دیا لال کو چورے سے ذبح کر لیا, گھر گیا اور لولوم لے آئے, مجھے کہتے ہیں اولی چائے دے دادی. وہ دوڑا انسانی طبیعتوں کا تو احترام کرنا پڑے گا. وہ اخدرت الانفس الشوق, اور حاضر کی گئی طبیعتوں میں حرص چاہت خواہش. اللہ وَإِن تُحْسِنُوا, اور اگر احسن العلوم کے قاعدے اور اخلاق دیکھے مزے کرو گے. وَتَتَّقُوا, لیکن صرف یہ کافی نہیں, تقویٰ و پرہیزگاری. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, پس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. ممکن ہے بعض سمجھدار طالب علم, سمجھدار طالب علم بھی ایک مصیبت ہوتا ہے. طالب جب سمجھدار ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے, اور اکثر غلط سوچتا ہے, اور اس کا یہ خیال ہو کہ استاذ نے وہ اخدرت الانفس الشح کی تفسیر میں رشوت کی اجازت دی تھی. طالبان برے سوچ رہے تھے, اگر وہ سڑی پچلے گیری بھی طالب تک وزان صفا ساتھ. تو صرف ایک گزارش کروں کہ ہدایات کتاب الظلم ہے, وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ, ظلم کو ہٹانے کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے ہی نہیں. وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ کتاب الصلح, ہدایت بلفظ ہی ہدایت کی عبارت یہی ہے. بفضل اللہ و توفیق, آپ اپنے حق کے لیے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں, دوسرے کے حق مارنے کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں. ہماری چیز ہے لیکن مشکلات ہے ہمارا ہی, دس سال بعد ملے گا بھائی ہمیں ابھی چاہیے. خدا کے لیے ہے لو ہمیں. یہ عبارت بھولنا نہیں, وہ یجوز دفع الرشوت لدفع الظلم. اور جساس راضی نے احکام القرآن کے اندر نصوص پیش کی, باقاعدہ حدیث پیش کی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو کہ عدل کرو عورتوں کے درمیان اگرچہ تم بہت چاہو. عدل کیسے ہوگا, ایک تھوڑی سی بوڑھی ہے دوسری بالکل پٹ ہے, ایک کالی سانولی ہے دوسری گوری چٹی ہے, ایک چرڑی تھرڑی ہو گئی ہے دوسری ڈر سما سربا سائدہ. ظاہر بات ہے حسن جمال کی طرف طبیعت مائل ہے. صحیح مسلم میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, صحیح مسلم کہہ دی. اور پھر آپ احسنی بھی ہیں, اس میں بھی حسن کی ضرورت ہے. آپ کی تربیت اور تعلیم میں ہی احسن شامل ہو گیا الحمدللہ. تو فرمائے نہیں کر سکتے ہو بابے, تو بہتر یہ ہے کہ ایک پر اکتفا کرو. فلا تمیلو کل المیل, بس نہ مائل ہو بہت مائل ہو کر ایک ہی کا ملنگ نہ بننا. افتذروها کالمعلقة, اور چھوڑ دو گے اس کو لٹکا کر. وہ عجیب بات ہے, ایک کی طرف مائل ہوئے دوسرے کو لٹکا دیا, یہ بھی ظلم ہے. اور جس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے تو یہ قاعدہ ہے کہ لو میرج ناکام ہوتی, ایک دوسرے سے شکوے گلے بہت پیدا ہوتے ہیں. محبت کی شادیاں ہمیشہ ناکام ہو جاتی. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تفسیر قرطبی میں زلیخا سے پوچھا، اور مفسرین کے ہاں تو اجماع ہے کہ شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہوئے ہیں، افراسیم اور رحمت، کہ شادی سے پہلے تو گلی کوچوں میں دوڑتی تھی اور کبھی سے پھاڑ رہی تھی، اور اب میں انتظار میں ہوتا ہے تو آتی نہیں ہے. وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ بہت زیادہ محبت کا انجام پس پائی ہے. اور اطباء کہتے ہیں کہ محبت کی ایک حد ہے، جب وہاں تک پہنچ جاتی ہے پھر نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے محبت جو ہے ملامت سے بڑھتی ہے. یہ لڑکیاں کہیں عاشق ہو جاتی ہے، ماں بہن ڈانٹتی ہے تو اس لڑکے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، بزیاتی کی پر ملامت پر. ان المحبت تزداد بالملام، اس کا علاج ڈانٹا نہیں ہے، اس کا علاج اس کی برائی کرنی ہے، اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے. تو زلیخا نے کہا کہ پہلے اللہ کی محبت نہیں تھی، حضرت والا کے ذریعے خدا تعالی کی محبت عطا ہو گئی، تو مخلوق کی محبت میں اعتدال آ گیا. یہ بہترین جواب دیا. معارف القرآن بحوالہ تفسیر قرطبی. اور کاملین کی دعا سے بھی ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں زیادت مناسب نہیں ہے، کاملین کی دعا سے بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ مجھے اس طریقے سے ایک دوست سے محبت تھی، اور میں نے دعا کی، رات کو اٹھ کر نماز پڑھی بہت لمبی چھوڑی، اور میں نے دعا کی اللہ اس کے بجائے یہ محبت مجھے کتابوں سے دے. تو اس کو میں بالکل بھول گیا، اور کتابیں ایسی ہو گئی کہ آج تک بھی وہی حالت ہے جو 30 سال پہلے تھی، بڑی ہے کم نہیں ہوئی الحمدللہ. نہ جھکنا، پورا جھک کر بس چھوڑ ہی دو گے اس کو لٹکا کر. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، تمام کوششیں صلح احسان لین دین سب کے باوجود بھی جدائی آئی گئی، جدائی را لو لارے دش میں، او مرگ میں قبول دیو جدائی نہ قبل ہوا. وہی وہی یغن اللہ کل من ساتھی، بے پرواہ کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنے خزانوں سے، اپنی توفیق سے. لڑکے کے لیے لڑکیاں بہت، لڑکی کے لیے لڑکے بہت، اللہ ہر ایک کا گھر آباد کر لے. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اے اللہ وسیع حکمت والا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یقینا ہم تحقیق تاکید کر چکے ہیں ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے. وایاکم، اور تمہیں بھی. ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. وان تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا. فان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بس بے شک اللہ ہی کی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وکان اللہ غنیا حمیدا، اور اے اللہ غنی خوبیوں والا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، ہے اللہ کافی کام بنانے والا، کارساز وہی ہے. ایشا یذہبکم ایہ الناس، چاہے ختم کرے تم کو اے لوگوں. کوئی آتی بھی آخری لے آئے اور کوئی کوئی مشکل کام ہے ایک جھٹکا دے نہ کراچی موجود ہوگی نہ پشاور نہ اسلام آباد سب زمین کے نیچے ہو گئے یہ جھٹکا ڈے رہا تھا اوس سلطان ہر کے خواہد آنکھوں ند فرید الدین عطار منت کو تیر میں کہتے ہیں اوس سلطان ہر کے خواہد آنکھوں ند وہ بادشاہ ہے جو چاہے کر کے دکھائے اور آلہ میرا دم دمی میرا گند سارے جہان کو ایک جھٹکے میں ختم کر لے توبہ توبہ یا اللہ حفاظت فرما چاہے ختم کرے تمہیں اے لوگوں اور لے آئے اوروں کو وکان اللہ على ذلك قدیرا اور اللہ ایسا کر سکتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرة جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا بدلہ بس اللہ کے ہاں دنیا و آخرت دونوں ہیں بات سنو او کسان سے پوچھ کہ تسی جو بیج بوتا ہے گندم کا تو مقصد بھوسا اور گھاس ہے یا اناج ہے وہ کہہ گئے نہیں جی اناج ہے تو گندم کے ساتھ بھوسا اور گھاس تو ویسے ہی آ جاتا ہے دنیا تو بھوسا اور گھاس ہے اس کی نیت کی کیا ضرورت ہے دیوانے نیت تو کرو آخرت کی رضائے الہی کی یہ دنیا خود بخود ساتھ آ جائے گی اللہ توبہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جا رہے تھے اور راستے میں ایک بوڑھی کو دیکھا بدحال برا تیاڑا کپڑے پٹھے ہوئے گریبان کھلا بال بکھرے اور مٹیالی گجلی یا محمد یا محمد یا محمد ان کی نانی دادی تھی بدتیوں کی ان کی نانی دادی بیٹھی ہوئی تھی یہ پتر بعد میں آئے جبریل نے آپ کو کہا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھوڑا سا آگے آپ بڑھے آپ نے پوچھا کون تھی بڑی پریشان تھی بہت فریاد کر رہی تھی تو آپ نے کہا یہ دنیا لو عجب تہا لغوت امتوں کا یہ دنیا تھی آپ ہاں کر لیتے پوری امت بیٹھ جاتی تباہ ہو جاتی اس سے پتہ چلا کہ بدعات کی بنیاد بھی دنیا پرستی ہے یاد رکھنا اہل حق صرف اہل حق نہیں ان میں تقوی اور پرہیزگاری عروج پر ہے ایک کتاب شائع ہوئی ہے لاہور میں ایک ادارہ ہے اردو دانش کدہ اس نے ایک کتاب شائع کی 40 جلدوں میں ایک ایک جلد 1200 صفحے کی اور اس کتاب کا نام ہے دائرۃ المعارف اردو انسائکلوپیڈیا اس معاملے کا ایک بزرگ عبدالرحیم صاحب ممبر تھے ان کے توسط سے جلد آ رہی تھی کافی سالوں سے خاموشی ہے لیکن کتاب پوری ہے اس میں نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں اہل دنیا انہوں نے کتاب علمی جمع کی ہے دارالعلوم دیوبند اس کا بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ علم کے علاوہ تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال ہے آگے لکھتے ہیں آگے چل کر دیوبندیت کی بیج اور تعلیم میں علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری رچی بسی ہے یہ لوگ صرف پڑھاتے نہیں ہیں عمل کراتے ہیں انسائیکلوپیڈیا دیکھو اگر ہمایوں مغل ہمت کرے خدا تعالیٰ اسے توفیق دے تو انسائیکلوپیڈیا کا وہ جلد جس میں غالباً دال میں دارالعلوم دیوبند آئے گا دال میں آرام سے نکالے اگر ابھی نہ ہو کل پرسوں کام بڑا ہے وہ. اس کے بعد یار لوگوں کا لکھا ہے یہ نبیوں کو ولیوں کو عالم الغیب کہتے ہیں دور قریب سے نعرے لگانا ہے اور یہ حلوے اور اچھے اچھے کانوں پہ تیجے پاتے ہیں گیارویاں کرتے ہیں اکو بکو سندر بکو وامرالا پتر بکو ساری بنیاد ان کی واپو. میں کہتا پڑھ اپنے شکل آئینے میں دیکھ کر یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جو دیوبند کے لوگ نہیں صاف ستھرا لکھا ہے. یہ کھانے پینے سٹھا وٹھا والا مذہب ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس انسائیکلوپیڈیا میں یہ بات عجیب لکھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں قلمی کتابوں کا ذخیرہ 40 لاکھ سے متجاوز ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے بزرگان مولانا انظر شاہ سے بھی دریافت کیا تھا, حضرت مولانا اسعد صاحب سے بھی پوچھا تھا, مولانا ارشد مدنی سے بھی دریافت کیا ہے کہ موجودہ کتب خانہ تو میں دیکھ چکا ہوں کم ہے, یہ کتابیں کہاں گئی ہیں. اور بڑے اچھے کلمات دارالعلوم دیوبند کے لیے ہیں. خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے ضرور اس کو رکھ لے. موجودہ دور اور زمانے پاکستان کی تاریخ میں اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اس سے بڑی کتاب نہیں لی گئی ہے. سارے جہان کے علوم ہے, عمر چاہیے, زندگی چاہیے اس کے دیکھنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جو آپ کو اور ہمیں پسند نہ بھی آئے, کیونکہ مختلف ممبران وقات میں تبدیل ہوئے, لیکن یہ باتیں خوب لکھی ہے کہ دیوبند کے بانی مبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی جو علم راسخ اور تقوی میں بے مثال تھے, آگے چل کر دیوبندی تعلیم و تربیت کی یہی علامت ہے کہ ان کے علوم پختہ ہو اور اس کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری انتہائی درجے کی ہو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. من کانا یرید ثواب الدنیا, جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا بدلہ, فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, بس اللہ کے ہاں بدلہ دنیا و آخرت دونوں کا ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور ہے اللہ سننے اور دیکھنے والا.